الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لفنس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا لفنس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيهم الرحمه وخففتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطائه عمله يوم يسره به نسبه. اور انہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مومن کی کوئی دنیا کی سختی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں کو دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسان کر دے گا. آج جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تین باتیں حضور نے فرمائی کہ کوئی مسلمان دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی کو خطرہ ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو افلاس ہے، کسی نے کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، اور دوسرا مسلمان اس کی مدد کرتا ہے جائز امور میں. یہ مدد جائز امور میں ہوگی تو اللہ کریم آخرت میں اس مدد کرنے والے کی مدد فرمائے گا، وہ اس سے دنیا کی پریشانی دور کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس سے آخرت کی پریشانیوں سے نجات دیں گے. اور اگر کسی کو تنگ دستی آ گئی، غربت آ گئی، افلاس آ گیا، مجبوری آ گئی، پردیس آ گیا، پریشان ہو گیا، کہیں پردیس میں جیب کٹ گئی، چوری ہو گئی، کوئی ایسی مصیبت بن گئی، تو جو کوئی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرتا ہے کہ مسلمان بھائی پریشان نہ ہو، اللہ آخرت کی تنگی اس پر فراخ کر دیں گے، قیامت کے دن اس کو آخرت کی مصیبتوں سے بچا لیں گے. اور جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، اللہ کریم اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس پر احسان فرماتے ہیں کہ اس کا پردہ رکھتے ہیں. پردہ رکھنے سے ایک تو یہ مراد ہے کہ بات بے بات دوسروں پہ الزام نہ لگایا جائے، ذرا سی بات کو لے کر بتنگڑ نہ بنا دیا جائے، سنی سنائی بات پر کسی پر الزام نہ لگایا جائے. قوم پیروی کرتی ہے اپنے بڑوں کی، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جنہیں قوم نے چن چنا کر بڑا بنایا, مقدمات عدالت میں چلو کوئی جرم ہے مجرم ہے تو اس پر جرم ثابت کرو, عدالت اسے سزا دے گی, نہیں ثابت ہوگا تو وہ بری کر دے گی. اب عدالت تو فیصلہ کرے گی, کرے گی, جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن سارا دن کیچڑ اچھالا جاتا, یہ فیصلہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ قید ہو جائے گا, دوسرے کہتے ہیں مقدمہ ہی کوئی نہیں. یہ ساری خرافات ہیں. وہاں سے جب چلتے ہیں تو عام آدمی تک جاتے ہیں, کوئی کسی سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو اسے پھر ہر آدمی جو سنتا ہے وہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک حکایت ہے نا, کہتے ہیں کہ کسی نے بات کی خاتون نے کہ میرے میاں کو الٹی آئی ہے, وہ اتنی سیاہ تھی جیسے کبا ہوتا ہے. جس نے آگے بتائی اس نے کہا فلان کے میاں کو کہہ آئی ہے اس میں کبا نکلا ہے. وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک گئی کہ وہ کسی نے کہا جو اس نے کیا کیا اس میں سے کبوں کا ڈار نکلا. تو فرمایا یوں نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب ہے بھی تو اس نے اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے. ہاں ایسا کوئی ذمہ دار شخص جو کسی ادارے کا سربراہ ہے یا اس کی اصلاح کا ذمہ دار ہے یا آپ اس کے خلاف اس ادارے کو بتاتے ہیں, رپورٹ درج کراتے ہیں, عدالت کو بتاتے ہیں, وہ درست. لیکن محافل میں بیٹھ کر گپیں لگانا اور الزامات بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور ایک دوسرے کی برائی کرنا, فرمایا یہ بہت ظلم ہے. اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو جو اس کو بلا دیتا ہے, اس کی بات نہیں کرتا, اس کے گناہوں پر اللہ کریم بھی پردہ فرمائے. اور فرمایا واللہ فی یون لبد ما کان لبد فی یون اخیہ, جب تک کوئی بندہ اپنے بھائیوں کا بھلا سوچتا رہتا ہے, دوسروں کی بہتری کی فکر میں رہتا ہے, اللہ کریم اس کی فکر کرتے, اس کی بہتری کرتے رہتے ہیں. جو دوسروں کی بھلائی کی فکر کرتا ہے اللہ کی طرف سے خود اس کی بہتری ہوتی رہتی ہے. بندہ تو فکر کرتا ہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کریم فکر تو نہیں کرتے نا, وہ تو جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو صرف فکر کرتا ہے, اس کے دل میں دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ جو مصیبت میں لوگ گرفتار ہیں ان کا کوئی بھلا کر دوں, ان سے کوئی بہتر ہو جائے, ان کی تکلیف دور ہو جائے, بجائے ان کے دکھوں پر ہنسنے کے, بڑھا چڑھا کر انہیں بدنام کرنے کے, اسے دکھ لگتا ہے کہ یار ان کی مدد کی جائے, یہ افلاس میں مبتلا ہے, یہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے, یہ بیچارہ بیمار ہے, اس کے ساتھ کوئی مصیبت بن گئی ہے, ایسے ڈاکوؤں چوروں نے پریشان کر دیا ہے, اس کی مدد کی جائے. تو جب تک وہ بھائی کی مدد کی فکر کرتا ہے, کر سکتا ہے یا نہیں, اس کا ارادہ تو ہے, کوشش تو کرتا ہے, تو اللہ واقعی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. ومن سلک طریقا یلتسم فیہ علما, جو کوئی راستہ اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, سفر کرتا ہے, مدارس میں جاتا ہے, اساتذہ کی تلاش میں نکلتا ہے, غرض ہوتا ہے حصول علم. علم پہ بڑی بحثیں ہیں اور بہت باتیں شارحین نے لکھی ہیں. اکثر نے اسے قرآن و حدیث اور فقہ کا دین کا علم لکھا ہے, بعض نے پھر اسے علم ظاہر اور باطن میں تقسیم کر دیا ہے, ظاہری علم کے لیے جاتا ہے یا باطنی علوم کے لیے جاتا ہے. لیکن حق یہ ہے, ایک قول خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ العلم و علمان, علم کے دو حصے ہیں, علم الادیان و علم الابدان. دین کا علم، ادیان کا علم، دینی علوم کا علم اور ظاہری علوم. علم الادیان، نارمیٹو سائنسز، عقائد، اخلاقیات، ایمانیات، یہ دین کا علم ہے. علم الابدان، انسانی ضرورتوں کا علم، دنیاوی چیزیں کیسے بنتی ہیں، ایجاد کیسے ہوتی ہے، استعمال، یہ دنیاوی علوم جتنے ہیں، طب کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، صحت کے لیے کیا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، آدھا علم یہ ہے، آدھا علم یہ ہے. دونوں حاصل کیے جائیں تو العلم بنتا ہے. جہاں تک تقسیم ہے علم ظاہر اور باطن کی، یہ تقسیم فضول ہے. جب تک نور باطن نہ ہو، علم ظاہر میں جان پیدا نہیں ہوتی. جب تک وہ دل میں نہ اترے، جو آپ جانتے ہیں وہ کیفیت. علم باطن کسے کہتے ہیں؟ کیفیات قلبی کو. آپ کو پتا ہے یہ آگ ہے، یہ صرف آپ کے ظاہر کو نہیں پتا، آپ کے دل میں بھی اس کی کیفیت موجود ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالا جائے تو کیا ہوتا. آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. جسے صرف آگ نظر آ رہی ہے اسے پتا نہیں یہ کتنے پروانے جلتے ہیں، یہ کیوں جلتے ہیں، کوئی آگ پر عاشق تو نہیں. شاعروں نے تو انہیں آگ کا، شمع کا عاشق قرار، یہ عاشق نہیں ہے. تاریکی میں وہ روشنی، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی راستہ ہے، یہاں سے نکل جائیں. ہر طرف تاریکی ہے، یہ روشنی ہے، یہاں سے نکل جائیں. وہاں جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں. ظاہراً تو انہیں آگ نظر آ رہی ہے، ان کے شعور میں ان کی جو ان کی اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق وہ جلانے والی نہیں ہے. وہاں تاریکی میں کوئی راستہ ہے، دروازہ ہے، روزن ہے. اسی طرح انسان جب علوم حاصل کرتے ہیں تو ان کا حاصل محض دنیا ہو تو پھر تو کچھ بھی نہ بنا. ان کی کیفیت دل میں بھی آئے، شعور بیدار ہو، اسے دنیا کے انجام کی بھی خبر ہو، دنیا بنانے والے کی بھی خبر ہو، اس کی مرضیات کا پتہ چلے. جب مرضیات کی تلاش ہوگی تو لا محالہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہیں نہیں ملیں گی، بارگاہ رسالت میں جائے گا، تو پھر علم کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں علماء کی کمی نہیں ہے، مدارس کی بھی کمی نہیں ہے. ملک کے مدارس گنے جائیں اور کتنے لوگ ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو ان گزشتہ 70 سالوں میں کروڑوں لوگ نیک، پارسا، حلال حرام، غلط صحیح جاننے والے، قرآن کے حافظ، حدیث کے فاضل، فقہ کو جاننے والے مفتیان کرام ان مدارس سے نکلے، لیکن وہ قوم کے کس کام آئے؟ ہے کوئی میدان میں؟ کوئی ان میں سے مجسٹریٹ، کوئی سیشن جج، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے؟ کوئی ان میں سے پولیس افسر، کوئی تھانے دار، کوئی انسپیکٹر، کوئی ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی آئی جی ہے؟ کوئی ان میں سے فوج میں کوئی کپتان، کوئی میجر، کوئی کرنل، کوئی جرنیل ہے؟ ان میں کوئی سیاستدان، کوئی وزیر، کوئی منسٹر کہیں کوئی ہے؟ کوئی ایک لولا لنگڑا پکڑ کر وہ دینی منسٹر بنا دیتے ہیں، چلو وہ خانہ پوری کر لیتے ہیں. علماء اس سے محروم ہے. یہ بھی ضیاء الحق مرحوم کو دعائیں دیں، مولوی ہو وہ، انہیں اسلام آباد دکھا گیا اور ان سے وہ بھی نہیں ہو سکا، تو دو تین اس میں چمٹے ہوئے ہیں. باقی کیا، اگر 350 کی اس میں سینٹ میں 3 ہیں یا 2 ہیں، یا 350 کی اسمبلی میں 1 یا 2 ہیں، تو کیا ہے؟ تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ جو کروڑوں لوگ مدارس سے نکلے، گئے کہاں؟ اگر یہ میدان میں آئے ہوتے، علوم دنیا بھی ان کے پاس ہوتے، ان کی اکثریت آج ہماری اسمبلیوں میں، سینٹ میں ہوتی، تو اسلام نافذ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ غیر اسلامی قانون بدلتے یا نہ بدلتے؟ تو ہم صرف یہاں بیٹھ کر ثواب گناہ بتاتے رہتے ہیں، جہاں کرنا ہے وہاں وہ لوگ ہیں جو جنہیں اسلام کا الف بے نہیں آتا. تو علم سے مراد ہے، اب باطنی علم کو الگ چیز نہیں ہے، ظاہری علم کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ کیفیات دل میں بھی اتریں. جو کیفیات ہیں وہ باطنی علم. ایک خبر آپ سنتے ہیں، اس سے آپ کے دل میں دکھ لگتا ہے، وہ جو دل نے دکھ محسوس کیا وہ باطنی علم ہے. ایک خبر آپ سنتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ جو دل میں خوشی آئی وہ باطنی علم ہے. جب اللہ کریم کی بات ہو تو آپ کے دل میں عظمت و جلالت الہی آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو دل میں عشق رسول آ جائے، جب آخرت کی بات ہو تو دل میں طلب آخرت آ جائے، گناہ کی بات ہو تو دل پر ہیبت طاری ہو جائے، ثواب کی بات ہو تو دل پہ مست. تو یہی بات نہیں علم ہے نا بھائی. تو یہ ساتھ نہ ہو تو علم ظاہر کی حقیقت کیا ہے؟ پھر صرف حروف یاد کرنے، الفاظ یاد کرنے ہیں نا، علم تو نہیں ہے. تو فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. وہ علم کی طلب میں راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور جو لوگ کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں، اسے بیان بھی کرتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو اس کے مفاہیم بھی سمجھاتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ تسکین جسے اردو میں کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، یعنی اطمینان، ایسی حالت، ایسی کیفیت کہ اللہ کے سوا کسی کا خطرہ، کوئی ڈر نہ رہے، دل میں اطمینان، سکون، خوشی، مسرت آ جائے. غشیہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. وفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ملائکہ المقربین میں جو اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں ان میں ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میری کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کی حدیث پہ تبصرہ کر رہے ہیں، میرے دین کی میری بات کر رہے ہیں، میرے رسول کی بات کر رہے ہیں، میری کتاب کی بات کر رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، میری اطاعت کے طریقے سلیقے سیکھ رہے ہیں، میری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ. ہاں یہ یاد رہے کہ جس کا عمل اسے اس مقام پر نہ پہنچا ہے اس کا نسب کام نہیں آیا. میں سید ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، میں فلاں بادشاہ کی نسل سے ہوں، میں فلاں نواب کی نسل سے ہوں، میں فلاں عالم کی نسل سے ہوں، میں فلاں ولی اللہ کی نسل سے ہوں. فرمایا نسب کام نہیں آئے گا. عمل ہو، اتباع رسالت ہو، اطاعت الہی ہو، اور نسب بھی ہو تو نور اللہ نور ہے. دو نعمتیں مل گئی نا، اولاد بھی نیکوں کی ہو اور عمل بھی نیک ہو تو نور اللہ نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو اور پھر آپ کا متبع بھی ہو تو اس کے ساتھ کون سا مل سکتا ہے بھائی؟ اطاعت تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں لیکن نسب کہاں سے لائیں گے؟ یہ فضیلت تو خدا داد ہے، اس کے پاس اللہ کی عطا ہے. لیکن عمل کے سوا اگر اس کا عمل درست نہیں یا عقیدہ درست نہیں تو اس کا نہ نبی سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ سے، نہ دین سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. محض اس کا نسب یا اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جائے گا، بات عمل پر ہوگی. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، آخری وقت طوفان آ گیا، او پانی چڑھ گیا، کوئی کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، آپ کشتی میں سوار تھے، دیکھا تو پانی پہ تیرتا جا رہا تھا. بیٹے اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، اب کشتی میں آئے. اس نے کہا میں اس پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں، یاسمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا طوفان سے. فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے موج آئی اور غرق ہو. کان من المغرقین، تو جب طوفان تھما تو انہوں نے دعا کی، بارے الہ تیرا تو ارشاد تھا کہ تجھے اور تیرے اہل بیت کو، تیرے اہل کو، تیرے آل کو، جو تیرے آل سے مراد ہے سارے متبعین. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو اہل خانہ ہوں، جن کے اخراجات اس صاحب خانہ کے ذمے ہوں، وہ اہل بیت ہوتے ہیں. آل وہ ہوتے ہیں جو سارے اس کا ساتھ دینے والے، جیسے اغرقنا فرعون و آل فرعون، اور آل فرعون میں فرعون کی اولاد ہی تو نہیں تھی، ساری فوج لشکر سارے ماننے والے تھے. اسی طرح جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں والا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساری امت جو حضور کی اتباع کرنے والے سارے نیک لوگ ہیں، سب کو ثواب پہنچتا ہے، سب اس میں حصے دار ہو جاتے ہیں. تو آپ نے تو اللہ وعدہ فرما کے تمہاری آل کو بچا لوں گا، تو میرا سگا بیٹا غلط کو ہو گیا. فرمایا انہ لیس من اہلک، تیرا کچھ نہیں لگتا تھا، اس کا تیرا کیا رشتہ، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تیرا اور اس کا کون سا رہے. نسبی بیٹا، خون کا بیٹا، سگا بیٹا، آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کا اعمال اچھے نہیں تھے. اس لیے بد کردار لوگوں کا شرفاء سے، علماء سے، اہل اللہ سے، انبیاء سے، آقا نام وسلم سے کوئی رشتہ نہیں. جو عمل نہیں کرے گا اس کا نسب اسے نہیں بچا سکے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس یقضى الیہ یوم القیامۃ رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما علمت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى تستشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لن يقال جري، فقد قيل له أمر به فحسب على وجهه حتى ألقي في النار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن، پہلے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، پہلے پہلے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، پہلے پہلے جو گرفتار عذاب ہوں گے، ان میں سب سے پہلے ایک شہید ہوگا. رجل استشہد، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خود کو شہید سمجھتا ہے، اسے لایا جائے گا. اللہ کریم اسے اپنی نعمتیں دکھائیں گے کہ میں نے تجھے زندگی دی، شعور دیا، آزا ہو جائے، کتنی بے پناہ نعمتیں، صحت، دولت، رشتے، ناطے، دنیا کی تمام نعمتیں، سورج، جان سے، یہ سارا نظام تیری خاطر، تیری خدمت میں لگا رہا. تو نے کیا اس کا شکر ادا کیا، کیا بدلہ دیا، تو میں کیا لایا اس وقت کے لیے، قیامت کے میدان کے لیے کیا لایا ہے. عرفہ نعمہ، اللہ کی نعمتیں اسے دکھائی جائیں گی کہ تجھے اتنی نعمتیں عطا کیں. فقال فما علم تفیہ، تو تم نے کیا عمل تفیہ، تو نے کیا عمل کیا، کیا شکر ادا کیا. کالا قاتل تو فیقا، یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، جہاد کیا، حتی استشهد، میں تو جان لے دی، اتنا دیکھ میرا انگ انگ زخمی ہے، میرے جوڑ جوڑ سے خون نکل رہا ہے، اتنے گہرے تلوار کے گھاؤ ہیں، میرا جسم ٹکڑوں میں کٹ گیا اور میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. کالا کذبت، اللہ فرمائے جھوٹ بولتا ہے، تو میرے لیے نہیں لڑا. وَلَاكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ، تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، کشتوں کے پشتے لگا دیے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں کبھی ہیں ہی بہادر، یہ ہیں ہی لڑنے والے، تو اپنی شہرت، اپنی بڑائی، اپنی بہادری کے لیے لڑا، مارا گیا تو کیا بات، میرے لیے نہیں لڑا. بظاہر تیرا کام تھا کہ تو جہاد کر رہا ہے، لیکن تیرے دل میں انما الاعمال بالنیات، تیرے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا تکڑا، بڑا زوراور، بڑا فلاں کا بیٹا، فلاں قبیلے کا، تو لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے کہا بڑا تکڑا تھا، بڑا بہادر تھا، تو ادلا بدلا پورا ہو گیا. یہاں کے لیے کیا لائے ہو؟ جس کام کے لیے تو نے جان دی وہ کام پورا ہو گیا. تو نے لوگوں کے لیے جان دی، لوگوں نے بڑی شہرت ہوئی تیری، بڑا بہادر تھا، بڑا لڑا، بات ختم ہو گئی. پھر حکم ہوگا امر ابھی خسب والا وجہ ہی سے الٹا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک. حلتا الکی افل نار، حتیٰ کہ اسے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر دو زخم پھینک دیں. یہ پہلا مقدمہ ہوگا جو طے ہوگا. دوسرا، اس کے بعد اسے حاضر کیا جائے گا. ورجل تعلم العلم وعلمہ وقرا القرآن فاتا به، بندہ ہوگا اس نے ساری عمر پڑھا اور پڑھایا، علم دین حاصل کیا، علم دین سکھایا، اور ساری عمر قرآن سیکھا اور سکھایا، عمر بسر ہو گئی، ہوش سنبھالا تو مسجد میں بیٹھا اور مسجد میں موت آ گئی. آدھی عمر قرآن علم دین سیکھتا رہا، آدھی عمر سکھاتا رہا، ساری عمر مساجد میں، مدارس میں، دینی حلقوں میں، نیک لوگوں میں بیٹھے گزر گئی. کتاب ہی فرف او نعمہ، اسے لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. پہلے اللہ اس کے سامنے اپنی نعمتیں کھول دیں گے کہ دار دنیا میں یہ بے شمار نعمتیں تیرے لیے. ایک اصول ہے فلسفہ کا کہ آدمی اگر یہ سوچے کہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں صرف میں ہوں، ذرا آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے سوچو تو پھر تجھے سمجھ جائے گی، تو اکیلا بھی ہے تو تیرے لیے سورج طلوع ہو رہا ہے، تیرے لیے ہوائیں چل رہی ہیں، بادل برس رہے ہیں، کھیتیاں فصل اگل رہی ہیں، درختوں پہ پھل لگ رہا ہے، پرندے چل، یہ سارا نظام کائنات ایک ایک بندے کے لیے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر. کمال ہے یار، تمہارے جیسے جاندار اللہ کی مخلوق ہے، تم کھا جاتے ہو ذبح کر کے اور تمہیں ثواب ملتا ہے. کمال ہے، ایک مخلوق کو کاٹ لیا، ذبح کر دیا، کھا گئے، تمہارے لیے ثواب ہے. علماء کہتے ہیں جس حلال جانور کو ذبح کر دیا گیا وہ اپنی مراد پا گیا، اللہ نے اسے پیدا اس لیے کیا. ایک انسان کی خاطر تم ان کے چمڑے کے جوتے بنا لیتے ہو، تم ان کی ہڈیاں تک استعمال کرتے ہو، تمہاری خدمت میں ہر چیز روا اور جائز ہے حلال طریقے سے. وہ ساری عمر علم دین سیکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا، پھر اسے اپنی نعمتیں اللہ کریم دکھائیں گے. فرفا دیکھ لے گا، فقالا فما عملت فیہا، سنا یہ تو سب انعام میرے ہیں، تو نے کیا کیا، تیرے پلے کیا ہے. قال تعلمت العلم، ولم تو ہو یا اللہ، میں نے آدھی عمر علم سیکھنے میں لگا دی، آدھی سکھانے میں لگا دی، ساری عمر تیرے گھر میں بیٹھا رہا، تیرے دروازے پہ بیٹھا رہا، تیرا دین سیکھتا رہا، تیرا دین سکھاتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا، قرآن حفظ کرتا رہا، لوگوں کو حفظ کراتا رہا، سارے کام دین سیکھتا بھی رہا، سکھاتا بھی رہا، قرات القرآن اللہ کریم فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے عمر لگا دی، دین سیکھا، دین سکھایا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، تیری مرضی میری رضا نہیں تھی، تو چاہتا تھا لوگ مجھے بڑا حضرت صاحب مانے، بڑا عالم مانے، بڑا مفتی مانے، لوگوں پر میرا بوجھ اور دبدبا ہو، روب ہو، لوگ میرے گھٹنے چومے، ہاتھ نہ پہنچوں میں، لوگ مجھے پیسے دیں، لوگ مجھے سر پہ بٹھائیں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میرے علم سے مرغوب ہوں، لوگ سمجھیں میں کتنا بڑا عالم ہوں، فقرات انک عالم قرات القرآن یقال له فی القرآن قال کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قرآن بھی پڑھا، علم بھی حاصل کیا، پڑھاتا بھی رہا، اس لیے کہ لوگ بڑا عالم کہیں، تیری بڑی شہرت ہو، لوگ تیرے مرید ہو جائیں، لوگ تیری جوتیاں سیدھی کر دیں، میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ جو تیری دلی خواہش تھی وہ میں نے دنیا میں پوری کر دی، لوگوں نے تیرے جوتے سیدھے کیے، تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، تیرے ہاتھ چومے، تجھے روپے دیے، پیسے دیے، نذرانے دیے، حضرت صاحب کہا، تو تیرا مقصد پہ جس کے لیے تو نے عمر لگائی تھی وہ میں نے تجھے دنیا میں دے دی، عدلے کا بدلہ ہو گیا، اب یہاں کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، یہاں کیا لائے ہو؟ کال کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، قرآن پڑھا، دین سیکھا، نمازیں پڑھی، تہجد، جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے لیے سارا کیا، عالم کہلوانے کے لیے، پیر صاحب بننے کے لیے، لوگوں کا مال کھانے کے لیے، لوگوں سے پاؤں دبوانے کے لیے سارے ہیلے کرتا رہا، وہ سب دنیا میں تجھے دے دیا گیا، یقال له ہو کاریون، تو کاری کہلانا چاہتا، لوگوں نے تجھے کاری کہہ دیا، پھر اب یہاں کیا لینے آیا ہے، یہاں کے لیے کیا سانس لایا ہے، کچھ بھی نہیں، فد کیل سما عمر بہی، وہی حکم ہوگا، منہ کے بل گھسیٹو، دوزخ میں ڈال، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، حتی الکی فی النار، حتی کہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، رجل وسع اللہ علیہ، پھر وہ بندہ لایا جائے گا جسے دنیا میں اللہ نے دولت دی تھی، وسعت دی تھی، مالدار تھا، بہت دولت مند تھا، آتا من اصناف المال، اس کے پاس طرح طرح کے سونا چاندی، پیسے، روپے، ہیرے، جواہرات، گاڑیاں، مکان، محل، لباس، ہر طرح کی دولت تھی، آتا بھی اسے بھی لایا جائے گا، فرف او نعم او فرف، ہاں پھر اسے بھی اللہ اپنی نعمتیں دکھائے گا، میرے تجھ پر اتنے احسانات تھے، سب دیکھے گا، پہچانے گا، ہاں یہ ساری نعمتیں میں نے استعمال کی تیرے، یہ سارے احسانات مجھ پر تھے، قال فما عملتا، پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، کون سا عمل ہے تیرے پاس، قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها، اللہ میں نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تیرے لیے خرچ نہ کیا ہو، راستے بنوائے، پل بنوائے، اسپتال بنوائے، غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرائیں، پیسے لٹاتا رہا، ساری عمر تیری راہ میں لوگوں پر خرچ کرتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، بیماروں کے علاج کرائے، کنویں بنائے تیری راہ میں، تالاب بنوائے، راستے لوگوں کو مکان بنا کر دیے، ہر طرح کا ما ترکت من سبیل تحب ينفق، کوئی ایسا راستہ نہیں تھا تیرا جس میں میں خرچ کرنا پسند محبت کرتا تھا کہ تیری راہ میں دولت خرچ کرتا رہوں. قال کذبتا، حضور حکم ہوگا جھوٹ بولتا ہے. ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد، تو خرچ کرتا ہو کہ لوگ کہیں بڑا سخی مرد ہے جی فلاں. فقد قیلا، لوگوں نے کہہ دیا تو اپنی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنا نام پھیلانے کے لیے کرتا رہا بھائی، اور لوگوں نے کہہ دیا بڑا سخی ہے جی، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، تو تیرا ادلا بدلا ہو گیا، یہاں کے لیے کیا لایا ہے؟ سم امر بھی فاسبا، پھر وہی حکم اس کے لیے بھی ہوگا کہ گھسیٹ کر لے جو منہ کے بل سے، حسب علی وجہ ہی سم الکی فی النار، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے اور دوزخ میں پھینکیں گے. تو یہ تین بندے سب سے پہلے جو فیصلہ قیامت کو، تین طرح کے اعمال ہیں نا دنیا میں، تین طرح کے بندے آ جائیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد، حصول علم اور مال کا خرچ. تین طرح کے اعمال ہیں بہت بہترین، تینوں بڑے ڈٹ کے، جہاد میں جان دے دے گا، علم میں عمر لگا دے گا، ساری عمر دولت بانٹتا رہے گا، لیکن اگر دل میں خیال اپنی بڑائی کا ہوگا تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں، بلکہ دوزخ بھڑکائی ان سے جائے گی، ابتدا ان سے کی جائے گی، پہلے مقدمے یہ فیصلہ کیے جائیں گے. تو میرے بھائی، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں علم دیتا ہے، دین کی خدمت لیتا ہے، تو اس کا احسان ہم بڑے نہیں ہو جائیں. اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق دیتا ہے، تو اس کا احسان ہے. اگر پھر سکھانے کی توفیق دیتا ہے تو سبحان اللہ، کہ اس کا بہت بڑا احسان. ہم بڑے نہیں ہو گئے، اس نے ایک نوکری پہ لگا دیا، اس کی رضا کے لیے پورے خلوص سے وہ نوکری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو بندے قابو آ گئے ان سے میں پیسے لے لوں، ان سے میں پاؤں دبوا لوں، ان سب کو میں قابو کر لوں، یہ میرے مال نہیں ہے. الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے جو ہو سکے، بڑا بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ہر ایک کو اپنا درجہ، اپنا کام، اپنا منصب، اپنی ڈیوٹی یاد رکھنی چاہیے. اور یاد رکھو، کام چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے نہیں جو کہیں گے. کام شرن جائز ہے، نیکی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، اس پہ عمل کرو. برائی ہے، لوگ اسے بڑا کہتے ہیں، جوان مرد ہیں، اس کے قریب مت جاؤ. لوگوں کے کہنے پہ فیصلہ نہیں ہوگا. کوئی پرواہ نہ کرو دنیا کے لوگوں کی، یہ یاد رکھو. اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اطاعت کے مطابق کام وہ دریر ہو کر کرو. جب مرضیات باری کے خلاف غلطی ہو جائے، توبہ کرو، رجوع اللہ کیا جائے، اور کوشش اس سے بچنے کی چھڑ توڑ کی جائے. اللہ کریم قبول فرمائے. اعمال کے ظاہر کو نہیں پوچھا، جان سے زیادہ کوئی کیا دے گا؟ ساری عمر مسجد میں رہ کر قرآن سیکھنے سکھانے سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ ساری عمر مال تقسیم کرنے سے نیکی کیا؟ حضور فرماتے ہیں جہنم کی ابتدا بندے پھینکنے کی انہی سے ہوگی، کہ اس نے جہاد اپنی شہرت کے لیے کیا، اس نے علم اپنی شہرت کے لیے پڑھا، اس نے خرچ اپنی شہرت، تو اللہ کے لیے کیا کیا؟